حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرازين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان، اس نے ایسی دنیا میں بھیجا ہے جہاں پہ سید الشہداء کے نام کی عظمت آشکار ہو رہی ہے۔ ہم آج سے 60-70 سال پہلے ہوتے شاید اپنے بچوں کو سمجھانا مشکل ہوتا، شاید دشوار پڑتا کہ سید الشہداء کی عظمت کیا ہے، لیکن آج کے جیسے دنوں کے اندر شب میں اپنے بچوں سے صرف اتنا کہنا ہوگا کہ دیکھو بیٹا، دنیا بھر میں دیکھو، دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں کو دیکھو، مختلف زبانوں کو دیکھو، مختلف ملکوں کو دیکھو، اور دیکھو ان سب کے ہاں سید الشہداء کا غم منایا جا رہا ہے، اور کربلا میں سید الشہداء کے روضے کی عظمت ہے، کتنے ملین لوگ جمع ہو جاتے ہیں سید الشہداء کے روضے کے اوپر، آج آسان ہے لوگوں کو بتانا۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں امام حسین کے چاہنے والوں میں قرار دیا، ان کے غم میں غمگین ہونے والوں میں قرار دیا۔ خدا نے مثال کا لطف ہے، اس نے ہمیں اس شب عاشور میں، آخری ایام میں اس عرشہ مبارکہ کے سید الشہداء کے ذکر کرنے والوں میں قرار دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار، اس طرح تو نے ہمیں 1400 سال کے تقریباً فاصلے کے باوجود سید الشہداء کے ذکر سے نوازا، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو حب اہل بیت سے سرفراز فرما، قیامت تک انہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانساروں و فداروں میں قرار فرما۔ پاک پروردگار ہمیں اسی دنیا کی زندگی کے اندر اپنے مالک، اپنے امام کے رخ انور، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اور اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کی. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عدل فرج. خدا امتحان نے انسان کو خاص کرامتوں کے ساتھ نوازا ہے, انسان کو خاص شرف نصیب فرمائے, انسان کو کچھ ایسی ڈگنیٹی اور آنر دی ہے کہ جو اس نے دوسری مخلوقات کو نہیں دی. لہذا روایات کے اندر یہ جملہ استعمال ہوا کہ انسان اشرف مخلوقات, مخلوقات کے اندر تمام کریشنز کے اندر انسان کا ایک مقام ہے. یہ جو انسان کا ایک مقام ہے یہ مقام ابدی نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی کرے یہ مقام اس کے ساتھ رہے گا. آپ انسان کی جو میٹیریل انسان کی کوالٹیز ہیں اور صلاحیتیں یہ بھی چھن جاتی ہیں. مثلا ایک انسان بینا پیدا ہوتا ہے, دیکھنے والا پیدا ہوتا ہے, نعوذ باللہ کسی بیماری کے نتیجے میں نابینا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اب دیکھ نہیں سکتا. یا انسان مثال کے طور پر 10 ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, وہ کوئی چلنے کے قابل تھا اب نہیں چل سکتا, حتیٰ کوئی سوچنے کے قابل تھا اب نعوذ باللہ کسی بیماری کی وجہ سے سوچنے کے قابل نہیں رہا. یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان سے ان صلاحیتوں کو چھین لیتی ہیں. یہ جو انسان کی کرامت ہے, یہ جو انسان کو اسپریچولی خدا متعالیٰ نے ایک اسٹیٹس دیا ہے, یہ قطعاً وہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ جو ہم یہ کہیں کہ انسان کچھ بھی کرے گا اس سے یہ مقام نہیں لیا جائے گا. نہیں, خدا متعالیٰ کی سنت کچھ اور ہے, خدا متعالیٰ کی سیرت کچھ اور ہے. اس معاملے کے اندر قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے وعدے کا خیال نہیں کیا اور تم نے جو عہد تھا خدا متعالیٰ سے اس عہد کو پورا نہیں کیا, یہ کوئی خدا متعالیٰ کے ساتھ گویا کوئی ایگریمنٹ ہے, خدا کے ساتھ کوئی وعدہ ہے, وہ وعدہ پورا نہیں کیا تو فرمایا تم پہ کسی کرامت سے تم مستحق نہیں, خدا ڈگنیٹی اپنی واپس لے لے گا. قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ہمارے پاس قرآن کریم میں کسی قوم کا بیان بنی اسرائیل سے زیادہ نہیں ہے. سب سے زیادہ جو بیان کسی نبی کا ہوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ بیان جو کسی قوم کا ہوا ہے تو وہ قوم بنی اسرائیل کا ہوا ہے. اور وہ قوم بنی اسرائیل وہ ہے جس کو خدا متعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فضیلت دی ہے, ہم نے ایک آنر دیا اسے, اور پھر فرماتا ہے کہ چونکہ انہوں نے ہمارے پرومس کا خیال نہیں کیا, جس وعدے کا ان کو خیال کرنا چاہیے تھا, جس پاتھ کے اوپر ان کو چلنا چاہیے تھا وہ نہیں چلے, خدا فرماتا ہے ہم نے ان کو محروم کر دیا, یہ فضیلت ان سے واپس لے لی. تو انسان کو بہت سارے خطروں کا سامنا ہے. ایک خطرہ جو بہت بڑا خطرہ ہے وہ یہی ہے, وہ یہ خدا نے مجھے انسان بنا کے بھیجا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ تعالی, صد نعوذ باللہ تعالی, میں اس انسانیت سے ہی محروم ہو جاؤں. اور یہ تسکیوں روایات کے اندر ریفلیکٹ ہوا ہے, آیات کریمہ کے اندر ریفلیکٹ ہوا ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے کا خیال نہیں کرے گا تو اپنی انسانیت سے محروم ہو جائے گا. اب یہ جو انسانیت سے محروم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کو جن جملوں میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد و بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد و ہزار مسلم شب عاشور اور ان شبوں میں مجلس پڑھنا واقعا سخت, ہر چیز سید الشہداء کی طرف پڑتی, ہر چیز سید الشہداء کے خیموں کی طرف جاتی. خدا انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت و سربلندی کو دنیا کے سامنے آشکار کرے. انشاءاللہ خدا متعال ان کے وارث کا ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, اور ان کے وارث کے ذریعے سید الشہداء کے پاکیزہ خون کا انتقام ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. ہمیں امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، نصرت کی راہ شہادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خدا متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے جو کرامت دی ہے یہ کسی وعدے کی وجہ سے، اگر وعدے کو پورا نہیں کرو گے کرامت چھن جائے گی. تو انسان کو جس خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے شمر تھا، عمر سعد تھا اور اس کا لشکر تھا، یہ لوگ کیا تھے؟ کیا یہ انسان نہیں تھے؟ کیا خدا نے ان کو انسان خلق نہیں کیا تھا؟ یہ عمر سعد کی کہانی واقع انسان کی توجہ کے لیے بہت ہے، بہت اہم ہے کہ اس کے واقعے کو دیکھا جائے. یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، عمر سعد وہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہچانتا ہے. ایسا نہیں کہ عمر سعد نعوذ باللہ تعالیٰ مثلا شامیوں کی طرح اندھا گھونگا بہرا ہے کہ اس کو کچھ نہیں معلوم، نہیں، اس کو سب کچھ معلوم ہے تقریبا. اور مثال کے طور پر جب یہ سید الشہداء کو، سید الشہداء کے خلاف لشکر لے کے جانے لگتا ہے اور اس کے پاس آفرز آتی ہیں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے، تو یہ اس کو ایویلویٹ کرتا ہے، اپنے بچوں سے مشورہ کرتا ہے، اپنے بیٹوں سے. ایک بیٹا کہتا ہے جاؤ رائے کی حکومت کی خاطر جا کے امام حسین کا مقابلہ کرو، دوسرا بیٹا کہتا ہے ہرگز مت کرنا یہ کام. یعنی گویا جو کام انسان کے ضمیر کے اندر، انسان کا ضمیر اور شیطان لڑ رہے ہوتے ہیں جس کام کی طرح، بالکل وہی چیز خداوند متعال نے اس بدبخت انسان کے لیے اس کی عام زندگی میں کر کے دکھائی. ہر انسان کے اندر ایک شیطانی خواہش ہوتی ہے اور ہر انسان کے اندر ایک رحمانی اثر ہوتا ہے. اور انسان کا یہ نفس لوامہ کہیے اور نفس پاکیزہ کہیے، یہ دونوں ہمیشہ جنگ میں مبتلا رہتے ہیں. عمر سعد کے جو نفس کے اندر جنگ تھی، خدا تعالیٰ نے اس کو بچانے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ مقابلہ کروا دیا. ایک بیٹا کہہ رہا ہے مارو اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مارو، کیوں مار رہے ہو، نواز رسول ہے. اور آخر میں عمر سعد نعوذ باللہ تعالی شراب کے نشے میں اور شعر پڑھتا ہے کہ میں جاؤں گا اور امام حسین کا مقابلہ کروں گا اور بعد میں جنت بھی بچا لوں گا، توبہ کر کے، توبہ کر کے جنت بچا لوں گا. نشے میں کہا ہوگا اس نے بدبخت نے، ورنہ جو انسان اتنا بڑا گناہ کبیرہ انجام دے دے سید الشہداء کے مقابلے کے اوپر جا کر کھڑا ہو جائے، پھر توبہ کا نصیب ہونی ہے اسے. ایک معاملہ حضرت حور کا ہے جن کے باطن کے اندر طہارت ہے، جن کے باطن کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عشق ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام ہے. خدا نے ان کو توبہ کی سعادت دی اس احترام اور عشق کی بنیاد پر. اور کبھی بھی حضرت حور نے سید الشہداء سے جنگ کا سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جنگ کرے، جیسا کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. یہ جو عمر سعد ہے یہ بظاہر ساری چیزیں سمجھنے کے بعد میدان کے اندر اترا ہے اور کہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا. کہاں کی باتیں ہیں یہ؟ خدا مثال بعض گناہوں کے بعد ایسا توفیق کو سلب کرتا ہے کہ انسان کو خدا کی یاد نہیں آتی، آخرت کی یاد نہیں آتی، توبہ کہاں کرے گا پھر. تو انسان کی جو کرامت ہے، خدا مثال نے انسان کو جو شرف دیا ہے، ڈگنیٹی اور آنر دیا ہے، اس کو تھریٹس بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں. اور سب سے اہم تھریٹ باہر سے نہیں ہے، سب سے خطرناک معاملہ اس کے اندر ہے. اور جو اندر کا خطرہ ہے وہ باہر کے خطرے سے کہیں زیادہ ہے. جیسے کہ روایات میں فرمایا اعدا عدوک نفسک الذی بین جنبیک، کہ اس طرح کی روایت بیان ہوئی، فرمایا کہ تمہارا سب سے سخت دشمن وہ ہے جو تمہارے نفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ دشمن کون ہے؟ یہ انسان کا میٹیریلزم، مادہ پرستی، یہ انسان کا ڈومیننس کو طلب کرنا، جاہ طلبی، یہ انسان کا لذتوں کے پیچھے بھاگنا کہ ساری زندگی صرف آسانی ملے، صرف آسائش ملے، صرف لذتیں ملے، یہ وہ انسان کی دشمنی میں اندر بیٹھا ہوا ہے شیطان. کہ مثلاً جب بھی موقع ملے قربانی کرے یا خود غرضی دکھائے تو خود غرضی کو پریفر کر لے گا، نعوذ باللہ تعالی. جب کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر نعوذ باللہ تعالی یہ سوچ لے میں نے قربانی نہیں دینی، مجھے صرف آسانی چاہیے، میں صحیح ہوں، سب سے بہتر ہوں، تو بھائی اس بندے کے اندر کیا کرامت بچے گی؟ یہ تو حیوان کی زندگی میں آ گیا، بلکہ بعض پہلوؤں میں حیوان سے بدتر آ گیا. انسان کو خدا کرامت دینا چاہتا ہے، انسان کو خدا شرافت دینا چاہتا ہے. یہ شرافت و کرامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ کچھ قربان کر کے حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. نعوذ باللہ تعالی، کوئی شخص یہ کہے کہ میں فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا، میں نمازوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا کیونکہ میں تھک جاتا ہوں. کس نے کہا کہ نماز آسان کام ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انہا لکبیرت، یہ بہت سخت ہے، الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو خدا نے نرم کر دیا ہے، خضوع و خشوع. دل نرم ہو، خضوع اور خشوع، خدا کے خضوع اور خشوع میں ہو تو نماز آسان ہے، بلکہ نماز عشق ہے. قرۃ عینی الصلاح، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. یہ کس کے لیے ہے؟ جو سہل طلب ہے، ہر چیز میں آسانی دیکھے، ہر چیز میں اپنی آرام کو طلب کرے. نہیں، اس کے لیے نہیں ہے، وہ چھوڑ دے گا نماز کو. یہ نہیں کرے گا، امام زمانے کی نصرت کرے گا یہ اپنے ان تعلقات کے ساتھ. تو عزیزان محترم، میں اپنے ٹاپک سے کنیکٹ کروں اس کو، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. سید الشہداء کی شہادت معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے تھی، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تھی. اسلام اور اسلامی معاشرہ، اسلامی ثقافت کیسے زندہ ہونی تھی؟ انسانوں کو ایک بڑا ہدف دکھا کر. مشکلات میں سے ایک مشکل جو انسانوں کے پاس ہے وہ یہ کہ ان کے اہداف بہت پست ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی آبجیکٹو بنایا ہے لیکن آبجیکٹو اتنا پست ہے، اس میں کوئی ڈگنیٹی نہیں، اس میں کوئی بقا بھی نہیں ہے، باقی بھی نہیں رہے گا. ایک قانون کے طور پہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر انسان جس کا کوئی آبجیکٹو اس دنیا سے ریلیٹڈ ہے، دو ریزلٹس اس کو دیکھنے پڑیں گے. نمبر ون، مرتے ہی وہ آبجیکٹو نل ہو جائے گا، اس کی کوئی ورث نہیں رہے گی. اگر کسی شخص نے یہ سوچا کہ مثلا میں اپنے شہر کے اندر 200 منزلہ عمارت بناؤں گا، مثلا 1500 میٹر کی ایک بلڈنگ میں کنسٹرکٹ کروں گا، شاید کر لی، شاید بن گئی، پوری دنیا میں شور مچ گیا اس کا، جب یہ مرے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں، ختم. تو جو بھی دنیا سے ریلیٹڈ کوئی آبجیکٹو بنائے گا، اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوگی کہ جیسے ہی وہ مرے گا اس آبجیکٹو سے اس کا کنیکشن ختم ہو جائے گا، اب کوئی اچیومنٹ نہیں آئے گی. ہاں، جو اس نے اس کو لینے کے لیے غلطیاں کی ہوں گی وہ اس کے ساتھ جائیں گی، کیونکہ فلٹر صرف اعمال کو جانے دے گا، اعمال کے سوا کچھ نہیں جانے دے گا. بلڈنگز نہیں جا سکتی، ان بلڈنگز کے ذریعے سے خدا کی بندگی کی ہو، بلڈنگز نہیں جائیں گی، خدا کی بندگی جائے گی، خدا کی بندگی جائے گی. اور اگر اس بلڈنگ کے ذریعے خدا کی بندگی نہیں کیے تو نہ بلڈنگ جائے گی، اور جو کچھ یہ لے کے جا رہا ہے وہ اتنا برا ہے کہ خود بعد میں پناہ مانگے گا کہ میں کیوں لایا ہوں. دو چیزیں اس کو سمجھ میں آئیں گی. پہلی بات، مرتے ہی اس کا آبجیکٹو ختم ہو جائے گا، اس کے نل ہو جائے گا، اس کا کوئی کنیکشن باقی نہیں رہے گا. دوسری مشکل کیا ہے؟ دوسری مشکل جو لاس آف لائف اس آبجیکٹو کے پیچھے تھا، اب اس کو اس کا نقصان اٹھانا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بچے کو ایگزامینیشن ہال کے اندر بٹھائیں، اور فار ایگزامپل ایک گھنٹے کا ایگزام ہے اور ٹیسٹ ہے کوئی، اور وہ بچہ وہاں ایک گھنٹہ بیٹھ کر سوتا رہے، غلط کام بھی نہیں کرے، سوتا رہے صرف، اور ایک گھنٹے کے بعد اٹھے، تو جو اچیومنٹ تھی وہ کیا تھی؟ ایک گھنٹے کی نیند. اور جو لاس ہوا وہ کیا ہوا؟ شاید پورا کیریئر، شاید پورا ایک اکیڈیمک ایئر. تو یہ اس نے کیا نقصان اٹھایا؟ یہ ہم انسانوں کی مثال. اور اس کے لیے مولانا نے فرمایا الناس النیام اذا ما تنتبه, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. تو خدا نے ایک کرامت دی ہے, اس کرامت کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ سید الشہداء نے اس کرامت کا احیاء کیا. جیسے سید الشہداء کی شہادت ہوئی, بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا, سید الشہداء نے قربانی کس لیے دی؟ اگر دنیا کی اتنی سی بھی ورتھ ہوتی تو سید الشہداء نے تو دنیا کی کوئی چیز نہیں رکھی تھی, سب کچھ قربان کر دیا. کیا ورتھ تھی دنیا کی؟ اور سید الشہداء نے جس چیز کے لیے قربانی دی وہ کیا چیز تھی؟ انلائٹمنٹ لوگوں کے اندر آنا شروع ہوا. 1400 سال گزر گئے, آج تک لوگ اس کی وجہ سے انلائٹڈ ہو رہے ہیں. اسلامی معاشرے کے اوپر اس کا اثر پڑا کہ جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا وہ لوگ تھے جو سلیکٹڈ تھے پوری ہیومینٹی کے. ان کے اندر کیا ڈگنیٹی تھی, ان کے اندر کیا چیز تھی جو ان کو ایک یہ آنر دی گئی تھی, لوگوں نے خود بخود دیکھنا شروع کیا. تو پورا ڈسکشن اور کورس آف ڈسکشن سوسائٹی کے اندر اور ہسٹری کے اندر چینج کر دیا سید الشہداء نے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے. اب لوگوں کو اس قربانی کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ وجہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ غیر مسلمانوں کو اس قربانی کی طرف توجہ دیتا دیکھیں گے. کیوں؟ اس کی پیوریفیکیشن خود بخود انسان کو انلائٹمنٹ کرتی ہے, انلائٹڈ کر دیتی ہے, خود بخود ایک پیوریفیکیشن دے دیتی ہے. اب میں آپ کا وقت زیادہ لیے بغیر چند جملے بہت عرض کروں گا مختصر کرتے ہوئے, تاکہ ہم انشاءاللہ مسائل کا ذکر کریں اور اس موضوع کی طرف آخری جملات کی طرف لے کے جائیں گے کہ یہ جو سید الشہداء کا پورا پروسیجر تھا کہ معاشرہ زندہ ہو, اس کے اندر یہ افکار آئیں, قربانی کا جذبہ آئے, اللہ کی بندگی آئے, اور سب سے امپورٹنٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں چند ایام میں عرض کیا وہ یہ کہ انسان کو سینٹر میں رکھنے کے بجائے اللہ کی بندگی کو سینٹر میں رکھیں. یہ سب سے امپورٹنٹ آئیڈیا ہے. یہ پورا کورس چینج کرنے کی بات ہے کہ آپ خدا کو سینٹر آف لائف میں لے کر آئیں. اور بیان کرتے ہیں کہ یہ جو انسان جاتا ہے خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے, یہ طواف بھی یہی ہوتا ہے کہ کعبہ بیچ میں ہو اور میری زندگی اس کے اوپر گھومے, میری زندگی خدا کے حکم کے اوپر گھومے, میں اللہ کا بندہ بنوں. یہ سمبولک ایکسپریشن ہے اس طواف کے اندر. اور چاہتا ہے خدا نے متعلق کہ ہم اس کو سیکھیں کہ ہمیشہ خدا کا حکم زندگی کے ایکسس اس کے اوپر ہو, اس کے اوپر زندگی گھومے, نہ کہ ہماری خواہشات کے اوپر. ہماری خواہشات پہ گھومے گی عمر سعد کا راستہ, شمر کا راستہ. اللہ کی بندگی پہ گھومے گی تو سید الشہداء کا راستہ ہے, رضن بقضائی تسلیم لامر تک, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. اگر کوئی شخص, بالکل آخری پوائنٹ کی طرف لے جاتے ہوئے, اگر کوئی شخص اس کرامت کے راستے کے اوپر چلے جو سید الشہداء نے بتایا, شرافت کے راستے پر چلے, ایثار قربانی کے راستے پر چلے, اللہ کے ساتھ بندگی کی طرف جائے, خدا کے ساتھ راز و نیاز کی طرف جائے, تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ نشانی کیا ہے اس بات کی؟ بھائی فرض کر لیجئے میں زندگی گزار رہا ہوں, اپنی دانست میں بہت پرہیزگار انسان ہوں, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میرا خیال میں آپ کسی بھی انسان کو پوچھیں کہ بھائی تم بہت اچھے ہو, کون کہے گا میں برا ہوں؟ بہت کوئی ریئر گروپ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں غلط ہوں, مان لیتا ہے کہ ہم سب میں غلط ہوں. باقی سب کیا سمجھتے ہیں؟ باقی سب سمجھتے ہیں میں یا تو سمجھتے ہیں سپیریئر ہوں, اگر بالکل ہی دماغ سے محروم ہو چکا ہو تو وہ سمجھتا ہے میں سپیریئر ہوں سب سے, ایروگنس آ جاتی ہے اس کے اندر. نہیں ہوتا تو کہتا ہے میں ایوریج انسان ہوں. عام آدمی کسی کو بھی آپ پوچھیں وہ کہے گا میں ایوریج ہوں, یا وہ کہے گا مثلا میں سپیریئر ہوں, یا وہ کہے گا میں ایوریج ہوں. بہت کم ہوگا کوئی انسان جو یہ کہے کہ میں اللہ کی بندگی میں بلو ایوریج ہوں, میں ایوریج سے نیچے ہوں. اچھا یہ جو مثلا ایوریج پر ہو یا مثال کے طور پر سپیریئر ہو, اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص واقعا خدا نے مثال کے راستے پر ایوریج اسپیڈ میں ہی چلتا رہے, ایوریج اسپیڈ میں ہی چلتا رہے, نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی یہ ہوتی ہے کہ خدا نے مثال اس کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑے گا، مسلسل ہدایت دے گا. وہ ہدایت کس قسم کی ہوتی ہے؟ کیا ہدایتیں ملتی ہیں انسان؟ یعنی یہ تصور کیجئے کہ خود بخود اس شخص کی اورینٹیشن، اگر اپنی دانش میں وہ واقعا اللہ کی بندگی میں مشغول ہے، اس آدمی کی اورینٹیشن خود بخود آخرت کو تعمیر کرنے کی طرف ہوگی، خود بخود یہ کام ہوگا. اور شاید میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، خدا کسی انسان کو شاید، میرا خیال ہے، آخرت دکھائے بغیر، اس کے پیچھے جو دنیا چل رہی ہے اسے دکھائے بغیر اس دنیا سے نہیں بھیجے گا، سب کو دکھائے گا. اور تقریباً جو میں ابھی تک اپنے طالب علمی کے دوران دوستوں سے بات چیت کر کے، اور حتیٰ اہل بیت کے چاہنے والے جو مختلف جگہوں سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے بات چیت کر کے مجھے سمجھ میں آیا، شاید ہی کوئی بندہ ہو جس نے اس دنیا کے پیچھے جو دنیا ہو وہ کبھی نہ کبھی خواب میں جاگتے ہوئے نہ دیکھی. خدا دکھاتا ہے، اور یہ وہ حالت ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہو، ہم صاحب علم ہوں. اور یہ علم کون سا علم ہے؟ وہ جو مولا نے فرمایا کہ هو نور يغزفه الله على قلب من يشاء، یہ وہ نور ہے جو خدا متعال جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے. عزیزان محترم، اگر آپ اور میں سعید الشہداء کے راستے پر چل رہے ہیں، اور یہ جو ہم نے 9 مجالس کے اندر مختلف پوائنٹس اس کرامت کے راستے کے بیان کیے ہیں، ان کے اوپر اگر ہم چل رہے ہوں اس شجاعت کے ساتھ فلاں فلاں فلاں، تو خود بخود ہمارے اندر وہ نورانیت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ نورانیت آتی ہے انسان کے اندر. اور اس نورانیت کے صدقے میں کیا ہوتا ہے، اس کے صلے میں کیا ہوتا ہے، اس نورانیت کے سائے میں انسان کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، وہ اپنے راستے کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اس کی غلطیوں کو بھی خدا نے متعال نشاندہی کرتا ہے، اس کی اچھائیوں کو بھی خدا نے متعال نشاندہی کرتا ہے. یہ ہدایت کا راستہ بغیر مارکس کے نہیں ہے، بغیر ریوارڈ پنشمنٹ کے نہیں ہے. یعنی جو اس راستے کے اوپر چلتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں، مسلسل خدا متعال کی طرف سے ریوارڈ بھی ہے اور غلطیوں پر پنشمنٹ بھی ہے. تو مثال کے طور پر وہ عارف بزرگوار رجب علی خیات، جن کی بایوگرافی کو آیت اللہ ریشہری نے لکھا، وہ بتاتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اونٹوں کا دور تھا، تقریباً یہ بات ہے آج سے 70 سال پہلے کی، تقریباً 65-70 ایئرز بیک. تو وہ بتا رہے تھے کہ اونٹ جا رہے تھے بہت سارے، اور ان میں سے کسی ایک اونٹ نے کک ماری جو مجھے لگتے لگتے بچ گئی، بہت نزدیک سے گزری، اور اس کی کک اگر لگ جاتی ہے تو بعض اوقات انسان مر بھی سکتا ہے، اتنی شدید ہوتی ہے. تو کہنے کے کہ میں نے سوچا یہ کیوں ہوا، کیوں اس طریقے سے ایسا ہوا. تو اب یہ باتیں وہ ہیں کہ جو شاید بعض دوسرے لوگوں کے نزدیک مذاق میں ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے کیا؟ ہاں یہ ہوتا ہے، خدا ہدایت دے رہا ہوتا ہے. تو ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو تم تھوڑا سا انوالو ہوئے ہوئے تھے دنیا کے اندر، تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، کوئی بیگ ٹائپ کا تھا، بتایا انہوں نے کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تم سمجھ رہے تھے کہ آج امپورٹنس ہے میری، یہ پسند نہیں ہے خدا، اور یہ جو کچھ ہوا یہ ایک وارننگ تھی، ڈسٹریکٹ مت ہو، آخرت کی طرف دیکھو، روح کی طرف دیکھو. جو لوگ اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں ان کو نشاندہی ہوتی ہے، یہ تم نے غلطی کی ہے، اس کو صحیح کرو کس طریقے سے. اب ممکن ہے مثلا میرے جیسا کوئی سننے والا اس کو سنے اور تو وہ کہے کہ بھئی ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا. کیوں ہمارے ساتھ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے اس پہ محنت نہیں کی ہے، ہم نے اس راستے پہ چلنے کی جرأت نہیں کی ہے. اگر ہم چلنے کی کوشش کریں تو خدا ہمارے ساتھ بھی یہی کرے گا، ان اللہ یہدی من یشاء، جس کو خدا چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو خدا نمتال نے قرآن کریم میں جب بھی کہاں پہ آتا ہے کہ جب خدا چاہتا ہے، جب خدا چاہتا ہے، تو یہ چاہنا بے قانون نہیں ہے کہ خدا رینڈملی بس چاہتا ہے، چاہے اس کے اندر کرائٹیریا ہو یا نہیں ہو. نہیں، جب قرآن کریم میں آتا ہے تو عز من تشا و تذل من تشا، خدا تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے عزت سے محروم کرتا ہے. یہ خدا کا چاہنا کرائٹیریا کے اوپر ہے، یعنی خدایا تو اپنے قانون کے تحت عزت دیتا ہے، نہ میرے بنائے ہوئے قانون کے تحت. تو اپنے قانون کے تحت عزت سے محروم کرتا ہے، نہ کہ جس کو میں چاہوں گا عزت سے محروم کروں گا، نہیں، خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی اس کا ہدایت کا قانون ہے، اس کے تحت ہدایت دے گا، نہ کہ میری اور آپ کی منمانی کے اوپر۔ تو عزان محترم شب عاشور سید الشہداء نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی۔ اب آپ تصور فرمائیے، یہ جو شب عاشور سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، چراغ بجھایا، چراغ دوبارہ جلا گیا، اور اس کے بعد اپنے اصحاب کو اس کرامت امامت سے مقامات دکھانا شروع کیے۔ اب یہاں پہ دو طرح سے گفتگو کی جاتی ہے، ایک دفعہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہی واقعہ تھا جیسے میدان منا میں اہل بیت کی طرف سے ظاہر ہوا، کہ مثلا کسی شخص نے کہا ما اکثر الحجیج، اس سال حج کرنے والے کتنے زیادہ ہیں، امام نے فرمایا کہ نہیں، حج کرنے والے زیادہ نہیں ہیں، رونے چلانے والے زیادہ ہیں۔ تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا، تو امام نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹایا ہوا اور کہا کہ دیکھو۔ اب جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ میدان منا یا عرفہ بھرا ہوا تھا جانوروں سے، اور اس میں کچھ لوگ انسان بھی تھے۔ امام نے فرمایا دیکھو ان کی حقیقت یہ، یہ جو امام نے دکھایا، شاید تھوڑی سی دیر کے بعد وہ معاملہ اس کے لیے ختم ہو گیا، یعنی امام نے اپنی کرامت سے، اپنی معنوی طاقت کے ذریعے سے ایک شخص کو جو اسپرچویلٹی کے لیے نابینا تھا، بلائنڈ تھا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں دی دی۔ شب عاشور یہ نہیں تھا، شب عاشور کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں نہیں دی تھیں، مستقل بیداری دے دی تھی، مستقل نورانیت دے دی تھی۔ یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ مثال کے طور پر کہ سید الشہداء نے یوں دکھایا، انہوں نے منظر دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، منظر ختم ہو گیا، نہیں، وہ آنکھیں کھل گئیں ان کی، وہ بیدار ہو گئے۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ خدا شاید کوئی ایک جھوٹی روایت دکھا دے کہ عصر عاشور تک کوئی ایک صحابی حسین نے شکوہ کیا، کوئی ایک صحابی حسین جس نے شکوہ کیا ہو کہ مولا میرے ساتھ سخت کام ہو گیا، ہے کوئی آدھی غلط روایت نہیں ہے ہمارے پاس، کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں تھے؟ یہ پہلے کون لوگ تھے؟ یہ پہلے عام لوگوں کی طرح معاشرے کے اندر سفر کر رہے تھے، تو شب عاشور یہ کون سا کارنامہ ہوا؟ یہ کارنامہ ہو جو سید الشہداء نے کیا، بصیرت کھول دی، ان کو وہ بینائی نصیب کر دی کہ جو اس کے بعد پھر ان کے لیے کوئی سختی نہیں تھی۔ یہ جو بعض عرفا اور بعض افراد یہ جملہ بیان فرماتے ہیں کہ مثلا جو لوگ عاشور کے دن سید الشہداء کے ہمراہ لڑ رہے تھے، انہیں کوئی سختی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، ایک معنی میں یہ جملہ صحیح ہے، نہ کہ جسم میں خون نہیں نکل رہا تھا، جسم کو اگر مثال کے طور پر ضرب لگتی تھی تو اس سے جسم متاثر نہیں ہو رہا تھا، نہیں ہو رہا تھا، احساس بھی تھا، تکلیف بھی تھی، سب کچھ تھا، روح میں کوئی تکلیف نہیں تھی، بالکل کوئی تکلیف نہیں تھی۔ سید الشہداء مطمئن تھے، اصحاب سید الشہداء پر بھی وہی اطمینان تھا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے مولانا یہ جو باڈی کے اندر تکلیف ہوتی ہے نا، یہ روح کو تکلیف دیتی ہے، نہیں، یہ اس معاملے کے اندر نہیں ہے، اور اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، مگر نہیں سنا کیا بچپن سے جب مولانا امیر المومنین نماز پڑھ رہے تھے ان کے جسم میں تیر لگا، پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر لگا، تو جسم میں لگا تھا یا نہیں لگا تھا، بالکل لگا تھا، اس نے زخم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بالکل زخم کیا تھا، جس کا بعد میں اللہ کے نبی نے علاج بھی کیا، تو احساس کیوں نہیں ہوا؟ یہ بصیرت کا وہ عالم ہے جس عالم پر امیر المومنین بصیرت کے ہمیشہ رہتے تھے، سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو شب عاشور وہ بصیرت نصیب کی، البتہ ظاہر ہے کہ امامت کے مقام سے بہت نیچے ہوگی، ایک خاص بصیرت نصیب کر دی۔ یہ شرافت اور کرامت کے راستے پر چلنے کا انعام ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ملنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہ۔ تو اگر میں اور آپ سید الشہداء کے بتائے ہوئے شرافت اور کرامت کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہوں، یہ انلائٹمنٹ نصیب ہونی، یہ بصیرتیں نصیب ہونی، اس کو کبھی نورانیت کہا جاتا ہے، کبھی اس کو معرفت کہا جاتا ہے، کبھی اس کو بصیرت کہا جاتا ہے، کبھی اس کو برزخی آنکھیں کہا جاتا ہے، بہت سارے نام دیے جاتے ہیں اس کو، عرفان سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بھئی عرفان نصیب ہو گیا. یہ سب چیزیں ایک ہی گویا ایک ہی معنی کی طرف لے جانے کے لیے ہیں کہ انسان کے پاس کچھ ایسا چینل کھل جاتا ہے جس سے وہ دنیا کے اس مادیات سے نکل کر کچھ چیزوں کو دیکھ سکے اور ہدایت حاصل کر سکے. یہ دیکھنا بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہدایت حاصل کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ انسان کیسے ہدایت تک پہنچے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم. اب بالکل اگر آپ اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں بالکل اے بی سی کے اوپر لاتے ہوئے، اگر کوئی شخص یہ کہے آج کی شب مثال کے طور پر ہم سے کوئی یہ کہے کہ مولانا آپ طالب علم ہیں، آپ بتائیں کہ اس راستے کو شروع کیسے کرتے ہیں، تو میں اس کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بزرگ اس طرح بتاتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کرو. گناہوں کے ہمراہ کوئی انسان شرافت اور کرامت حسینی کو حاصل نہیں کرے گا. سید الشہداء جو احیاء معاشرہ چاہتے ہیں وہ گناہوں کے ہمراہ نہیں ہو سکتا، انہی گناہوں کے تو خلاف سید الشہداء تشریف فرماتے. اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے سید الشہداء کے راستے پر چلے اور نعوذ باللہ تعالیٰ اس کی ذات میں وہی گناہ ریفلیکٹ ہو رہے ہوں جو سید الشہداء کے دشمنوں کے اندر ریفلیکٹ ہو رہے تھے، تو وہ کیسے اس راستے پہ چل سکتا ہے؟ سید الشہداء کے دشمن سنگ دل تھے، ان کے دل سخت ہوئے ہوئے تھے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کسی انسان کے دل میں انسانوں کے لیے رحم نہ ہو تو کیسے سید الشہداء کے راستے پہ چلے؟ سید الشہداء کے دشمن خود غرض تھے، مادہ پرست تھے، رشوتیں لے کر زندہ تھے، اللہ کے خوف کے بجائے انسانوں کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھے ہوئے تھے. اگر نعوذ باللہ تعالیٰ میرے اندر بھی یہی خاصیتیں ہوں تو کون سا حسینی راستہ میرے لیے؟ اب اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ مولانا اگر کسی کے اندر یہ خرابیاں ہوں اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسینی راستہ نصیب نہیں ہوگا تو کیا وہ عذاب میں نہ آئے؟ تو میں کہوں گا عذاب میں آئے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھڑائے اور اپنے آپ کو سفینۃ النجات مصباح الہدا سے متصل کر لے. حسداری میں آنا یہ فائدہ دیتا ہے انسان کو. تو اگر کوئی شخص مثلا مجھ سے کہے کہ مثلا میں نے 20 سال پر خلوص حسداری کیے، تو جو اگلی چیز میں اس کے وجود میں دیکھوں گا وہ یہ کہ 20 سال میں اس کی گناہ کتنے کم ہو گئے ہوں گے. اگر اس نے واقعاً پر خلوص عزاداری کی ہوگی تو 20 سال میں سید الشہداء جو مصباح الہدا ہے، سفینۃ النجات ہیں، انہوں نے اس کو گناہوں سے نجات دے دی ہوگی. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ایسا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے یہ مخلص نہیں رہا، اس نے پر خلوص عزاداری نہیں کی. تو عزیزان محترم، شب عاشور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لمحات کے اندر اپنے آپ سے عہد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عہد کے بعد قربانیاں یقیناً ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے سید الشہداء کے راستے میں قربانی نہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی اگر کوئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ جھوٹ کے راستے پہ چلے تو اس کا سید الشہداء کے راستے سے کیا تعلق؟ جھوٹ دشمنوں کی صفت، سید الشہداء کی صفت صداقت ہے. اگر نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی انسان غلط راستے کے اوپر چل رہا ہو تو سید الشہداء سے کیسے متصل ہو؟ اب اگر مثال کے طور پر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا گناہگاروں کو تو شفاعت کرائیں گے سید الشہداء، تو بھائی مجھے صرف اتنا بتا دو، جس شخص کو سید الشہداء کی شفاعت کا قیامت میں انتظار ہے کیا دنیا میں امام کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا؟ جس شخص کو سید الشہداء قیامت کے دن شفاعت دیں گے دنیا میں اس کو ہدایت نہیں دیں گے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، کیسے ممکن؟ اگر واقعا میں چاہتا ہوں کہ سید الشہداء کی شفاعت مجھے قیامت کے دن ملے، برزخ میں ملے، قبر کے اندر، میں تو ہر لمحے میں سید الشہداء کی شفاعت کا محتاج ہوں، سب محتاج. تو ہمیں دنیا میں سید الشہداء کے ہمراہ چلنا ہوگا. دنیا میں سید الشہداء کے ہمراہ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اوصاف، جو کمالات سید الشہداء نے بیان کیے ان کو اپناؤ اپنی زندگی کے اندر تاکہ شفاعت نصیب، تاکہ انشاءاللہ ان گناہوں سے اور معصیت سے نجات نصیب ہو، سید الشہداء کی طہارت ہمارے قلوب کے اوپر آئے. عزیزان محترم، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی تشریف فرمائیں، آپ سید الشہداء کے غم کے لیے تشریف فرمائیں، سید الشہداء کی عزا کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے، اس غم اور اس عزا کے لیے جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس فرش کے اوپر جس کے جو امام حسین کے نام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو عزیزان محترم، میں 10 بستہ میں کون ہوتا ہوں کہ آپ سے کچھ کہوں، لیکن میں درخواست کروں گا، گزارش کروں گا، التجا کروں گا آپ سے، عید الشہداء سے عہد کریں کہ مولا دنیا میں آپ کے راستے پہ چلنا ہے، آخرت میں بھی آپ کے راستے پہ چلنا ہے۔ کتنی نفیس دعا ہے، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت المصالح، خدایا دنیا میں زیارت نصیب کر دے، ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر تو محروم رہیں اور آخرت میں بس شفاعت نصیب ہو، نہیں، دنیا کے اندر زیارت نصیب فرما۔ اب میں صرف ایک بات اور پوچھوں گا، بھائی تم صرف زری کی زیارت چاہتے ہو یا امام حسین کی زیارت چاہتے ہو؟ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت المصالح، خدایا صرف زری کی زیارت سے ہمیں اکتفا نہیں ہونا ہے، امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے ایک اعتبار سے، خدایا امام کی زیارت نصیب فرما۔ دیکھیے اس جملے کے اندر آپ نے ساری زندگی پڑھا ہوگا، کہیں لکھا ہے زری کا نام، کہیں لکھا ہے روضے کا نام؟ ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ بھائی آج میں دنیا کے اندر اگر سید الشہداء کے راستے پر چلوں، ان کی زیارت کے لیے آگے بڑھوں، تو سب سے پہلے کہاں جاؤں گا؟ میں کربلا کی مقدس سرزمین کے اوپر جاؤں گا، مشی کروں گا اربعین کے لیے، وہاں جا کے زیارت کروں گا۔ لیکن اس جملے نے زیارت حسین لکھا ہے، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، اس نے ہدف بہت بڑا رکھا ہے، وفی الاخرت شفاعت الحسین، آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب کرنا۔ تو عزیزان محترم، آپ سید الشہداء کی زیارت کے طلبگار، سید الشہداء کی محبت میں یہاں بیٹھے، اولاد امام حسین کی مظلومیت میں یہاں بیٹھے، نبی خدا سے اس عہد کی تکمیل کے لیے بیٹھے ہیں کہ نبی خدا نے کہا تھا اجر رسالت میرے قربا کی محبت ہے، آپ اس قربا کی محبت میں یہاں بیٹھے، امام حسین سے عہد و پیمان کی ضرورت ہے۔ مولا ہمیں اپنی زیارت سے محروم نہ فرمائے، مولا ہمیں اپنے راستے سے محروم نہ فرمائے، ہمیں اس راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے کہ جو شرافت کا راستہ ہے، بزرگواری کا راستہ ہے، گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے، پاکیزگی اور طہارت کا راستہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو امام حسین پسند فرمائے، انسانی کمالات کے حصول کا راستہ۔ کسی میں شجاعت نہیں ہے تو شجاعت کو اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوشش، کسی کے اندر دنیا کی محبت ہے تو اس دنیا کی محبت کو کم کرے، یہ شمر کا کام تھا کہ وہ دنیا سے محبت کرے، یہ عمر سعد کا کام تھا کہ وہ دنیا سے محبت کرے، آپ ہم کیوں؟ تو اس طرح آپ اپنی زندگی سے، میں اپنی زندگی سے ان تمام چیزوں کو دور کریں جو دشمنان حسین کی تھی، اور ان چیزوں کو نزدیک کریں جو سید الشہداء کے چاہنے والوں کی تھی۔ اب یہ معاشرہ زندہ ہو رہا ہے، اب ہم زندہ ہو رہے ہیں، اور یہ وہ زندگی کا مفہوم تھا جو شاید میں نے ایک دو دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ زندگی بنتی ہے۔ جب زندگی بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے، زندہ انسان کام کرتا ہے، زندہ وجود علم حاصل کرتا ہے، زندہ وجود عرفان حاصل کرتا ہے، زندہ وجود معنویت نورانیت حاصل کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس نورانیت کے سطح میں پھر آگے بڑھتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک خاص نظر لطف شامل حال ہو، اور پروردگار عالم کی لطف و کرم کی طرف بڑھنا شروع کر، انشاءاللہ پروردگار خدا متعال ہمیں سید الشہداء کے اس پاکیزہ راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اب آپ تصور فرمائیے اس پوری دنیا کے اندر اصحاب حسین کتنے تھے، کتنے اصحاب حسین، مختصر ترین تعداد، گویا 1% بھی نہیں۔ اب جو دنیا کا معرکہ ہے اس میں سید الشہداء کے وارث تشریف لانے والے، سید الشہداء کے نمائندے، سید الشہداء کے فرزند تشریف لانے والے، ہم بہت خوبصورت دنیا میں، ہم بہت اچھے زمانے میں، یعنی کم از کم جو میں آپ کی خدمت میں طالب علم ہونے کے ناطے پورے سکون سے عرض کروں گا، ہم شاید، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، شاید ہم غیبت کبریٰ کے سب سے خوبصورت دور میں رہے ہیں۔ غیبت کبریٰ میں میرا خیال ہے اتنا خوبصورت دور پہلے کبھی نہیں آیا۔ ظاہر ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تشریف آوری کا دور تھا وہ کائنات کا سنہری دور تھا، جب لوگ راہ چلتے امیر المومنین سے مل سکتے تھے, وہ کائنات کا سنہری دور تھا. البتہ بدبخت تھے وہ جو اس وقت بھی فائدہ نہ اٹھا سکے یا نعوذ باللہ تعالی برعکس دشمنی میں مبتلا ہو گئے. لیکن مجھے سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ خوبصورت دور ہے جس کے اندر ہم ہیں, غیبت کبریٰ میں اتنا اچھا دور نہیں آیا. کیوں؟ وہ جو روحانیت اور معنویت اہل بیت اطہار علیہ السلام نصیب کرنا چاہ رہے تھے وہ کتابوں اور مسجدوں سے نکل کر لوگوں کے دلوں کی طرف آ رہی ہے, لوگ اس نورانیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ وہ بہت خوبصورت علامت ہے جو دکھا رہی ہے کہ شاید دنیا میں کوئی تبدیلی متوقع ہے. کہ ہم دعا نہ کریں, خدایا کل ہی وہ ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, الہی سعادت سے محروم نہ فرما خدایا. آپ اہلِ بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والے, جہاں کہیں بھی موجود ہوں بس اس لمحے کو سوچیے گا جب اہلِ بیت اطہار علیہ السلام شب عاشور اپنے خیام کے اندر تشریف فرما, شب عاشور عاشقوں کے امتحان کا موقع تھا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں آنے والوں کے جذبوں کے امتحان کا موقع تھا. گویا اس وقت تک اگر کوئی جانے والا تھا تو جا چکا تھا. اس وقت تک شب عاشور سوائے ایک آدھ افراد کے جس نے روز عاشور امام کے لشکر کو ترک کیا, وہ بھی دشمنی میں نہیں, گویا بزدلی کے اندر, گویا کم ہمتی کے اندر, باقی جس نے جانا تھا جا چکا تھا. اب جو سید الشہداء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ پاکیزہ ترین افراد تھے. اور ایک موقع آیا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے احساس کیا کہ دشمن کے حملے کا وقت نزدیک, ایک موقع کے اوپر سید الشہداء سے فرمایا کہ اے بھیا آپ کے اصحاب تعداد میں بہت کم, آپ کے ساتھ دینے والے بہت کم, آپ نے ان ساتھ دینے والوں کو کب آزمایا, یا آپ کا ساتھ دیں گی یا نہیں دیں گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل جب جنگ کی سختی شروع ہوگی تو یہ لوگ ساتھ دے کے کھڑے ساتھ نہ دیں آپ کا؟ بس گویا نافع بن حلال یہ جملہ سنتے ہیں اور مولا حبیب ابن مظاہر کے پاس آتے ہیں. ظاہر بنی ہاشم کے پاس نہیں آ سکتے تھے, مولا ابو الفضل کے پاس نہیں آ سکتے تھے, مولا ابو الفضل بنی ہاشم کے خاندان اہل اطرا کے پاس نہیں آ سکتے تھے, وہ ان کے پاس گئے جن کا تعلق امتیوں سے تھا, ان کے پاس آئے. حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے, کہا حبیب غالب ہو گیا, بی بی کو اپنی وفاداری کا یقین دلائیے. حبیب ابن مظاہر نے تمام وہ جو بنی ہاشم کے علاوہ دوست تھے اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان سب کو جمع کیا, امیر سید الشہداء کے خیمے کے سامنے گئے اور مولا سید الشہداء سے کہا کہ آپ کی مقدس بہن سے ہمیں کچھ خطاب کرنا. سید الشہداء نے اجازت فرمائی, بیبیاں تشریف فرما گئے خیمے کے پیچھے. حبیب ابن مظاہر نے باقی سب کی نمائندگی میں فرمایا اے بی بی رات کی مہلت ہم نے طلب نہیں کی, ہم خاندان نبوت کے جانے سار, خوش قسمتی ہے نفرت, اور ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر قربانی دینے والے ہیں, ہم جانے بچانے کا عہد کر کے نہیں آئے, ہم جانے دینے کا عہد کر کے آئے. اے بی بی تمام مجاہدوں نے شمشیروں کو اپنی گردنوں کے اوپر رکھا ہو, آپ اشارہ فرمائے ہم لوگ اپنی گردنیں جدا کر کے آپ کے سامنے ڈال دیں گے, ہمیں گردنیں عزیز نہیں ہیں, ہمیں آپ خاندان نبوت کی عزت احترام مرد محسوس ہے, ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. اور بس بیوی نے دعائے خیر نصیب کی, ان کو دعائے خیر ملی, گویا اس معنویت میں اور اضافہ ہو گیا. اور عزیزو بڑی عجیب رات ہے یہ رات, اس رات کی روایتیں بہت عجیب ہیں. اس رات میں ایک موقع آیا جب سید الشہداء ایک کونے کی طرف تشریف لے گئے, ایک راوی ساتھ ساتھ ہیں. سید الشہداء ایک تنہا علاقے کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے دشمن کو دیکھنا شروع کیا کہ کل دشمن اس طرف سے نہ آئے کہیں خیموں پہ حملہ کرنے کے لیے. سید الشہداء اکیلے جا رہے تھے تنہائی کی طرف، تاریکی کی طرف. تو سید الشہداء کے صحابی ساتھ تھے، وہ پیچھے پیچھے آئے. سید الشہداء نے فرمایا فلانی تم سامنے آ جاؤ. وہ سامنے آئے، کہا تم میرے پیچھے کیوں آئے؟ کہا مولا آپ تنہائی میں آگے بڑھ رہے تھے اور راستہ یہاں پر تاریک تھا، تو میں نے کہا آپ کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو. فرمایا نہیں، آج رات میرے لیے کوئی خطرہ نہیں. اس کے بعد اس راوی نے عجیب بات فرمایا کہ اے امام، یہ کربلا کا بیابان ہے، یہاں آپ اکیلے تشریف لائے، لیکن نہیں معلوم کیوں مجھے کانوں میں ایسے آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بی بی رو رہی ہے. آپ مجھے ایسے آواز آ رہی ہے جبکہ یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے، کوئی بی بی رو رہی ہے کیا؟ بس سید الشہداء کیا برباد، سید الشہداء نے کہا تو نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں کا گریہ ہے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا. سید الشہداء تو الوداع کر کے آئے تھے، لیکن کیا ماں اپنے بچے کو الوداع کر سکتی ہے؟ مادر حسین مدار کربلا میں تشریف فرما ہے. بڑی عجیب رات ہے. اور بس عید و عاشور کا دن آیا، سید الشہداء نے اپنی قربانیوں کو تیار کر لیا. اور سید الشہداء نے عاشور کے دن کی ابتدا بڑے عجیب انداز میں کی. سید الشہداء نے عاشور کا دن شروع کیا حضرت علی اکبر کی اذان سے. حضرت علی اکبر سے کہا، سید الشہداء کے قافلے کے اندر ایک مؤذن تھے جو اذان دیا کرتے تھے، لیکن سید الشہداء نے مؤذن کو منع کیا اور علی اکبر سے کہا کہ بیٹا علی اکبر تم اذان دو. علی اکبر نے جو اذان دی تو دشمنوں کے درمیان بھی جو نبی کو سن چکے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خیام حسین سے گریا بلند ہوا. اور سید الشہداء یہی چاہتے تھے لوگوں کو یاد دلائیں کہ یہ حسین نواز رسول ہے، رسول کی نشانیاں ان کے پاس ہیں، رسول کی تبرکات ان کے پاس ہیں. اشبہ الناس برسول اللہ، علی اکبر ان کا بیٹا ہے. بس اذان محترم آپ کی زحمت تمام کروں، گرچہ شب عاشور ہے اور ایسی کسی رات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خواب ناقابل تصور. ایک موقع آیا جب سید الشہداء نے علی اکبر کو بلایا، علی اکبر سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہیں اور علی اکبر جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں. سید الشہداء علی اکبر کو کس انداز میں بھیج رہے ہیں، کیا کہا سید الشہداء نے؟ عزیزو بچپن سے ہم نے وہ سلام سنا ہے، وہ خدا حافظی سنی جو سید الشہداء نے علی اکبر سے کی. بہت نفیس کلام ہے وہ، تقدم بلدی، اے میرے فرزند تم آگے بڑھو. نہیں معلوم کوئی سید الشہداء کے قلب مقدس سے پوچھے کہ اے مولا اکبر کو بھیجنے کا ارادہ ہے یا روکنے کا ارادہ ہے؟ نہ امام حسین اکبر کو بھیجنا چاہتے ہیں، نہ امام حسین اکبر کو روک سکتے ہیں. فرمایا بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہے بیمار، تقدم بلادی، علی اکبر تم بڑھو. اتنا سخت تھا سید الشہداء کے لیے علی اکبر کو بھیجنا کہ کسی کو بھیجتے وقت سید الشہداء نے وہ دعائیں نہیں کی جو علی اکبر کو بھیجتے وقت کی. آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر سید الشہداء نے کہا خدا ہے تو شاہد رہنا میں کس کو بھیج رہا ہوں. امام حسین کہہ رہے خدایا تو شاہد ہے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، میں علی اکبر کو بھیج رہا ہوں. ساتھ لمحہ تھا سید الشہداء کے قلب مقدس کی، قلب مقبول کے لیے. بس ایک موقع آیا جب علی اکبر جانے کے لیے آخری تیاریوں پر آئے تو فرمایا جاؤ نپو پی اماں سے اجازت لو، جاؤ بی بی زینب سے اجازت لو، انہوں نے تمہیں پالا ہے. گویا ماں کی طرح پالا ہے سید الشہداء کے حکم پر. حضرت علی اکبر بیویوں کے خیمے میں آئے الوداع کرنے کے لیے. حضرت علی اکبر کے مسائل بہت سنانی ہے. حضرت علی اکبر کے مسائل میں گہرائی بہت زیادہ ہے. میرے جیسا آدمی ضعیف ہے ان مسائل کو پڑھنے کے لیے, ہم ناتوان ہیں ان کو پڑھنے کے لیے, لیکن اگر بس کوشش کر کے چند جملے کہہ سکے اور آپ کے دلوں میں علی اکبر کا غم آ جائے تو یہ کام ہو جائے گا. یہ باپ قبول کر لیں گے انشاءاللہ کہ یہ میرے چاہنے والے بیٹھے تھے, میرے علی اکبر کے خیمے میں بیٹھے تھے. علی اکبر خیمے میں آئے الوداع کرنے کے لیے. عزیز ہو, دشمن کہتا ہے کہ کسی مجاہد کے خیمے میں آنے پر وہ ماتم نہیں ہوا جو علی اکبر. علی اکبر کا مقام تھا, علی اکبر کی منزلت. کوئی تمام بیویاں جمع ہو گئی, ہر کوئی الوداع کرتا تھا, ہر کوئی پرسہ دیتا تھا, ہر کوئی علی اکبر کو دعائیں دیتا تھا. ایسا وہ جو مشہور معروف جملہ ہے دوبارہ دہراتے ہیں علماء کرام, فرمایا کہ پردہ, خیمے کا پردہ سات مرتبہ اٹھا, سات مرتبہ گرا. مطلب کیا ہے؟ بچوں کی خاطر عرض کروں بیٹا, ایسا تھا کہ جب علی اکبر الوداع کہنے کے لیے خیمے کے دروازے تک پہنچتے تھے, پیچھے سے کوئی اور بھی علی اکبر کو تھام کر پھر دعائیں دینے لگتی تھی, پھر گریا ہونے لگتا تھا. علامہ شاہد جوادی صاحب اللہ مقامہ الشریف بہت نفیس ایک جملہ یہاں بیان کیا مصائب حضرت علی اکبر کے اندر, اور ایک موقع کے اوپر فرماتے ہیں جب علی اکبر آخری دفعہ خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں تو اس موقع پر کسی نے علی اکبر کی آبا کا دامن پکڑ کے کھینچا, تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ کوئی بزرگ خاتون ہوتی تو شانے سے پکڑتی, اس کا مطلب ہے یہ کوئی بچی ہے جس نے علی اکبر کا دامن پکڑا. ویسے ہی تو شہدا کی یتیمہ نہ ہو کہیں کہیں باقی یتیموں کی کوئی اولاد ہو جہاں پہ جس نے ابا کا دامن پکڑا. علی اکبر باہر آئے, تشریف لائے خیموں سے, خیموں سے الوداع کے ماتم ہوئے اور بس وہ لمحہ سید الشہداء کے سامنے آئے. ایسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سید الشہداء کی ان لمحات کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں. میرے بیان کی کمزوری کو معاف کیجیے گا, بس آپ سید الشہداء کے غم کو دیکھیے. علی اکبر کو الوداع کرتے وقت دو روایات بیان کرتے ہیں علماء. ایک روایت میں کہا کہ علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا, میں چاہتا ہوں تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہے. ایک اور روایت ہے, بڑی عجیب روایت ہے, روایت بیان کرتے کہتے ہیں علی اکبر جب چلے تو بابا خدا حافظ کہہ چکے تھے سید الشہداء, اس کے بعد مڑ کے دیکھا تو باب نے گرامی تشریف لا رہے تھے. بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا, کہا بیٹا بہت سخت ہے تیرا جانا میرے لیے. نہیں معلوم سید الشہداء کے مقدس الفاظ کیا تھے, مفہوم یہ تھا کہ بیٹا تیرا جانا بہت سخت ہے, بس مشیت خدا کے سامنے سید الشہداء نصیب رضائے خدا علی اکبر روانہ ہوئے. علی اکبر مولا امیر المومنین کی نسل طیبہ و طاہرہ حسین کا بیٹا ہے, ایسا نہیں تھا کہ بزدلیوں میں رہے ہو, یہ شجاعتوں سے لڑنے والے شیر خدا کے بیٹے تھے. کبھی مت سوچیے گا کہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں نے جنگ اچھی نہیں کی, نہیں, علی اکبر نے جنگ کی ہے, دشمنوں کے کشتے لگا دیے. پکار اٹھ گئی کہ علی کا بیٹا آیا میدان کے اندر, اور اب سب بچ جاؤ. سارے لہین ادھر ادھر ہو گئے, کوفے بھی چلے گئے کہ کہیں علی اکبر کی شمشیر کا مقابلہ نہ کرنا پڑے. اب سارے لعین شامی جمع ہو گئے, یہ سارے شامی لعین جمع ہوئے جن کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے علی اکبر کو مختلف طریقوں سے محاصرے میں لینا شروع کیا. بس عزیزو, امتحان امامت کسے کہتے ہیں؟ امامت کا امتحان کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امامت پر فائز ہونے لگے تو ایک امتحان دیا تھا, اسماعیل کی قربانی کا امتحان دیا تھا نا. امام حسین تو اب وہ امام ہے جو قیامت تک کے لیے اس کی یاد رہنی ہے, تو کتنے امتحان دیے حضرت اسماعیل جیسے بڑے امتحان دے دیے. بس کچھ ایسا ایک امتحان تھا جب علی اکبر واپس آئے سید الشہداء کے پاس اور کہا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں اور جنگ کرتا. اگر کوئی باپ شرافت کے کسی اعلی مقام پر فائز ہو عزیز ہو اور بچہ اگر کوئی چھوٹی سی درخواست کرے اور نہ دے سکے تو دل کیسا کڑتا ہے. اب سید الشہداء حوض کوثر کا مالک ہیں, حوض کوثر کے مالک ہیں, اور یہ علی اکبر ان کا عزیز بیٹا ہے, ایک گھونٹ پانی کا مانگا. سید الشہداء نے صبر کیا, اشارے کرتے تو چشمے پھوٹ جاتے, اشارے کرتے تو نہیں دشمنوں سے کچھ نہیں بچنا تھا. سید الشہداء نے صبر کیا, صابر امام نے اپنے صبر کو آسمان پہ پہنچایا اور علی اکبر سے بس دو جملے فرمائے, کہا بیٹھا علی اکبر تم جاؤ تمہیں محمد مصطفیٰ پانی پلائے, تمہیں علی مرتضیٰ پانی پلائیں گے, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منتظر ہے تمہارے لیے. علی اکبر دوبارہ روانہ ہوئے, بس دامداد کارزار میں آئے, اللہ انہوں نے دھوکے کی علی اکبر کے اوپر, پتھروں کی بارش کی. علی اکبر زمین پہ جب گرے تو سارے لعین جمع ہو گئے. شیخ عباس قمی کی روایت عرض کروں عزیز, اس کو توجہ سے سنیے, فرمایا لعین سارے جمع ہو گئے علی اکبر کے اطراف میں, اس سے پہلے کہ حسین لپک کر آئے تھے یہ جمع ہوئے, اور پھر فرمائے شمشیریں اوپر جاتی تھی اور نیچے آتی. جیسے اوپر جاتے تھے علی اکبر ندا دے رہے تھے اپنے بابا کو, نہیں معلوم بابا کو خدا حافظ کیا, سلام کیا. سید الشہداء لپکے علی اکبر کی طرف. اے تو دو روایت یہاں پہ بیان کرتے ہیں, بڑی عجیب روایت ہے. ایک روایت میں کہا کہ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا باپ کو آواز تو دکھائی نہیں دے رہا, امام حسین امام حسین علی اکبر کے غم میں. کہا بیٹا باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. دوسری روایت اگر ہوئی تو نہیں معلوم روایت کیا روایت ہے. ایک موقع میں کہا جب سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھنے لگے تو زمین کو ٹٹول ٹٹول کے بڑھ رہے تھے. عزیزوں آخری روایتوں کو عرض کروں آپ کی خدمت میں, سید الشہداء علی اکبر کے سرانے پہنچے ہیں, کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں, برچی کے نکالنے کی روایت ہمارے پاس موجود ہے. شیخ عباس قمی نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے, یہ جملہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا. شیخ عباس قمی نفس المحموم میں لکھتے ہیں, فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا, جب تک حسین پہنچتے وہ علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکے تھے. بعض بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تک علی اکبر کا لاشا سالم تھا جب تک سید الشہداء پہنچے, لیکن جب سید الشہداء علی اکبر کی لاشوں کو لے کر بڑے ہیں تو اتنی تیزی سے نہیں نکال سکے, اور اس وقت علی اکبر کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوا. فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا. ایک آخری جملہ, بی بی زینب سلام اللہ علیہا محافظ امامت ہے, وہ دیکھ رہی تھی میرا بھائی علی اکبر کے لاش کو اٹھانے کے لیے گیا ہے, ان کو پتا تھا علی اکبر کی علی اکبر کی اس غم کا سید الشہداء کے قلب پہ کیا اثر ہوگا. گویا بیان کرتے ہیں کہ بی بی نے خیمے کے دروازے سے کہا کہ بھیا کیا میں آؤں اٹھانے کے لیے لاشا, چاہتی تھی کہ حسین کی توجہ میری طرف ہو, امام حسین نے منع کیا. اس لمحے کو شاعر نے بیان کیا, علامہ ذیشان نے جواب دیا, اللہ مقام الشیر کو پڑھا کرتے تھے, تبرکن عرض کا نام تھا کہ شب عاشور آپ کبھی تنہا بیٹھے ہو نا, اور کبھی آپ کو آپ کا دل چاہے مصائب پڑھنے کا تو یہ شعر پڑھ لیجیے گا. بی بی نے فرمایا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. لاش آئے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. لعنت علی القوم الظالمین وسیادهم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. خدا امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, نصرت کی سعادت نصیب فرما, نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.